السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مورگن آرٹیگس نے کہا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو سے حالیہ کامیاب ملاقاتوں کے بعد پیش رفت کرنے کا وقت آ گیا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں سیاحتی مقام ناران اور شانگلا میں مٹی کے تودے گرنے سے 3 سیاح جاں بحق ہو گئے ہیں, اور خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع کی 16 عام نشستوں پر انتخابات کی تکمیل کے بعد بعض امیدواروں میں تنازعات اور اختلافات ابھر کر سامنے آئے ہیں. پاکستان میں عام انتخابات کو 1 سال کا عرصہ مکمل ہونے پر اپوزیشن جماعتوں نے جمعرات کو یوم سیاہ, جبکہ برسر اقتدار جماعت پاکستان تحریک انصاف نے یوم تشکر کے طور پر منایا. اور افغانستان کے غزنی صوبے کے خوگانی ضلع میں طالبان نے ایک حملہ کیا ہے جس میں ضلع کے قائم مقام پولیس سربراہ اپنے 3 محافظوں سمیت ہلاک ہو گئے ہیں. طالبان کا ایک 8 رکنی وفد طالبان کے نائب سیاسی سربراہ ملا برادر کی سربراہی میں جمعے کے روز قطر سے انڈونیشیا روانہ ہو گیا ہے. اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ٹیلی فون پر افغان صدر اشرف غنی سے گفتگو کی ہے. اور کیوبا میں امریکی حراستی مرکز گوانٹانامو بے میں 9/11 حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد سمیت 5 ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت کا آج آخری روز ہے. لیبیا کے ساحل کے قریب مہاجرین کی کشتی الٹنے سے کشتی میں سوار 150 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے ہیں. فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہونے والے تمام معاہدے ختم کر دیں گے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مورگن آرٹیگس کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ طالبان پر افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے زور دیں گے. ترجمان نے پریس بریفنگ کے دوران وزیراعظم پاکستان عمران خان کے حالیہ دورہ امریکہ سمیت مختلف امور پر صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے. ترجمان نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان ہونے والی ملاقات فی الحال ابتدا ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ اس دورے میں ہونے والے وعدوں پر عمل درآمد کیا جائے اور آگے بڑھا جائے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ عمران خان کے دورہ امریکہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو کو موقع ملا کہ وہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ذاتی تعلقات اور ہم آہنگی پیدا کر سکیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کے اس بیان پر پیش رفت ضرور ہوگی. عمران خان کی طرف سے اگلے 48 گھنٹوں میں یرغمالیوں کی بازیابی سے متعلق دیے گئے بیان پر مورگن آرٹیگس نے کہا کہ امریکہ اپنے شہریوں کی زندگی کو انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے, اور ہم یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں سیاحتی مقام ناران اور شانگلا میں مٹی کے تودے گرنے سے 3 سیاح جاں بحق ہو گئے ہیں. کاغان سے بابو سر ٹاپ کی طرف جانے والی شاہراہ کئی مقامات پر مٹی کے تودے گرنے سے بند ہو گئی, جس کے نتیجے میں ہزاروں سیاح پھنس گئے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل کی چوٹیوں پر سال سن 1999 میں لڑی جانے والی لڑائی کو 20 سال مکمل ہو گئے ہیں. اس مارکے پر دونوں ممالک اپنی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہیں. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کریں گے. پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے متعلق امریکہ میں جو بیان دیا ہے وہ سنگین نوعیت کا ہے. اگر اس معاملے پر کسی نے انہیں بریفنگ دی ہے تو پارلیمنٹ کو اس پر بات کرنی چاہیے. وزیراعظم پاکستان عمران خان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کے ٹھکانے کی اطلاع پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے امریکہ کو دی تھی. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے عمران خان کے دعوے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی اور آئی ایس آئی چیف جنرل شجاع پاشا نے بریفنگ دی تھی. افغانستان کے غزنی صوبے کے خوگانی ضلع کے قائم مقام پولیس سربراہ اپنے تین محافظوں سمیت گزشتہ رات ضلعی ہیڈ کوارٹر پر طالبان کے ایک حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ غزنی کے صوبائی گورنر کے ترجمان عارف نوری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پانچ دیگر پولیس اہلکار حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حملے کے بعد مزید کمک ضلع میں بھیجی گئی جس نے طالبان کے حملے کو پسپا کر دیا۔ عارف نوری نے بتایا کہ اس حملے کے دوران پانچ طالبان بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ طالبان نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات کے حملے میں ان کے جنگجوؤں نے 20 افغان پولیس اہلکاروں کو ہلاک اور 10 کو زخمی کر دیا ہے۔ طالبان کا ایک 8 رکنی وفد طالبان کے نائب سیاسی سربراہ ملا برادر کی سربراہی میں جمعے کے روز قطر سے انڈونیشیا روانہ ہو گیا۔ طالبان کے ترجمان ذبی اللہ مجاہد کے مطابق طالبان وفد باہمی اور سیاسی تعلقات اور افغانستان کے ساتھ مستقبل میں امن اور تعاون پر بات چیت کرے گا۔ تارکین کی بین الاقوامی تنظیم نے بتایا ہے کہ سن 2019 کے آغاز سے پچھلے ہفتے تک ترکی سے 3,906 اور یورپی ملکوں سے 587 افغان تارکین افغانستان واپس بھیجے گئے ہیں۔ اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ٹیلی فون پر افغان صدر اشرف غنی سے گفتگو کی ہے اور اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاہدہ طے کرنے کی کوششیں تیز کی جائیں تاکہ افغانستان میں لڑائی ختم کی جا سکے۔ یہ بات ٹیلی فون گفتگو کے بعد جاری ہونے والے ایک مشترکہ بیان میں کہی گئی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز لمس میں قائم بایو میکینکس لیبورٹری کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق آئی سی سی کی جانب سے بایو میکینکس لیبورٹری کی منظوری کے بعد پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کے مشکوک اور غیر قانونی باؤلنگ ایکشن کے ٹیسٹ کیے جا سکیں گے۔ ٹیسٹ سینٹر میں کھلاڑیوں کی تکنیکی خامیاں بھی دور کرائی جا سکیں گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عامر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ 27 سالہ محمد عامر نے 36 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی اور اب انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ محمد عامر کے بقول ٹیسٹ کرکٹ سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ ان کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن وہ ون ڈے اور T20 میچز کھیلتے رہیں گے۔ کیوبا میں امریکی حراستی مرکز گوانٹانامو بے میں 9/11 حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد سمیت 5 ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت کا آج آخری روز ہے۔ خفیہ معلومات کی وجہ سے جمعرات کے روز بند کمرے کی سماعت دوپہر تک جاری رہی، جس میں وکلائے صفائی اور استغاثہ کی ٹیموں نے شرکت کی۔ لیبیا کے ساحل کے قریب مہاجرین کی ایک کشتی الٹنے سے کشتی میں سوار 150 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے ہیں، جن کی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جمعرات کو لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی الٹ گئی جس میں سوار 150 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے۔ مقامی حکام کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کشتی میں سوار افراد ڈوب کر ہلاک ہو سکتے ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہونے والے تمام معاہدے ختم کر دیں گے۔ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں ایک تقریب کے دوران صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ میں اپنی قیادت کے اسرائیل کے ساتھ تمام معاہدوں کے خاتمے سے متعلق فیصلے کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کیم جونگ ان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے حالیہ میزائل تجربات جنوبی کوریا کے جنگ پسندوں کے لیے وارننگ ہیں۔ شمالی کوریا کے خبر رساں ادارے KCNA سے بات کرتے ہوئے کیم جونگ ان کا کہنا تھا کہ ہم جنوبی سمت سے لاحق خطرات میں کمی اور ملکی سیکیورٹی کے لیے زیادہ طاقتور ہتھیار بنا رہے ہیں، اور ایران نے درمیانی مار کے ایک میزائل کا تجربہ کیا ہے جس سے خلیج فارس کے علاقے میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ امریکی فوج کے عہدیدار نے جمعرات کے روز شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایران نے بدھ کے روز شہاب 3 میزائل داغا، جس سے امریکی اڈوں اور علاقے میں بحری جہازوں کو کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ میزائل ایران کے جنوبی ساحل سے چھوڑا گیا اور ایران کے 1100 کلومیٹر پر پرواز کے بعد تہران کے مشرق میں اتر گیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے جمعرات کے روز اعلان کیا ہے کہ 16 برس کے وقفے کے بعد امریکی حکومت سزائے موت بحال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور قتل کے 5 مجرموں کو دی گئی موت کی سزا پر آئندہ چند ماہ میں عمل درآمد ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. ہم نے آپ کو شروع میں اطلاع دی تھی کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارگن اورٹیگس نے کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو سے حالیہ کامیاب ملاقاتوں کے بعد پیش رفت کا وقت آ گیا ہے. اس دورے کے دوران وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ طالبان پر افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے زور دیں گے, جو ان کے بقول ایک اہم قدم ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل اس بارے میں رپورٹ دے رہے ہیں.
امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ کے دوران جمعرات کو وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ امریکہ سمیت مختلف امور پر صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ترجمان مارگن اورٹیگس نے کہا کہ اس دورے کے دوران عمران خان کی امریکی قیادت کے ساتھ ہونے والی ملاقات ایک ابتدا تھی, جس میں ان کے بقول صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ پامپیو کو موقع ملا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ تعلق اور ہم آہنگی پیدا کر سکیں.
This was an initial meeting. This meeting, of course, gave the chance for the president and the secretary.
اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہلی کامیاب ملاقات کے بعد پیش رفت کرنے کا وقت آ گیا ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ طالبان پر افغان حکومت سے بات چیت پر زور دیں گے کہ ہم افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اہم اقدام ہے. صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں کئی معاملات پر بات ہوئی ہے. اب ان ملاقاتوں میں ہونے والے وعدوں پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے.
تجزیہ کاروں کے خیال میں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے بعد اسلام آباد اور واشنگٹن کے مثبت بیانات افغانستان کے تناظر میں دونوں ملکوں کے باہمی مفادات میں مفاہمت کے مظہر ہیں. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
البتہ امریکہ مانیٹرنگ تو کرے گا پاکستان کی ایکٹیویٹیز کی کس حد تک ہیلپ فل ہیں, اور اگر امریکہ محسوس کرے گا کہ پاکستان ہیلپ فل ہے تو ظاہر امریکہ بھی ہیلپ فل ہوگا, اور اگر یہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہیلپ فل نہیں ہے تو پھر پبلکلی ایک کریٹیسزم بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے فورن پالیسی ایشو اورینٹیڈ ہوتی ہے. اس وقت ایشوز چونکہ کامن ہیں اس لیے ہمیں زبان بڑی ڈفرنٹ استعمال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور اگر ایشوز میں ڈائیورجنس آ جائے تو پھر ڈسکورس میں بھی ڈائیورجنس آ جاتی ہے.
تاہم تجزیہ کار حسن عسکری کا مزید کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے مفادات میں اہم آہنگی نظر آ رہی ہے.
دیکھیے, مفادات کے حوالے سے دونوں ملک اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں, اور اس وقت دونوں کی اسیسمنٹ ایک دوسرے کے بہت قریب ہے, لہذا تعلقات میں آپ کو بہتری نظر آتی ہے.
پاکستان کے وزیر اعظم دورہ امریکہ کے دوران یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ وطن واپس جا کر طالبان سے ملاقات کر کے انہیں کابل حکومت سے بات چیت پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے. اگرچہ طالبان نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات پر آمادگی ظاہر کی ہے, تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شاید طالبان کو کابل حکومت کے ساتھ بات چیت پر قائل کرنا ایک چیلنج ہوگا. دوسری طرف امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پیمپیو نے ٹیلی فون پر افغان صدر اشرف غنی سے گفتگو کی ہے اور اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بات چیت کے ذریعے امن معاہدہ طے کرنے کی کوششیں تیز کی جائیں تاکہ افغانستان میں لڑائی ختم کی جا سکے. محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے مشترکہ بیان کے مطابق وزیر خارجہ پامپیو نے صدر غنی کو یقین دلایا کہ صدر ٹرمپ کی جنوبی ایشیا کی حکمت عملی بشمول افغانستان سے غیر ملکی فورسز کی مشروط کمی کے معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں عام انتخابات کو ایک سال کا عرصہ مکمل ہونے پر اپوزیشن جماعتوں نے جمعرات کو یوم سیاہ, جبکہ برسر اقتدار جماعت پاکستان تحریک انصاف نے یوم تشکر منایا. اس بارے میں کراچی سے محمد ثاقب یہ تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں.
پاکستان میں عام انتخابات کو ایک سال کا عرصہ گزرنے پر جمعرات کو اپوزیشن جماعتوں نے یوم سیاہ منایا اور ملک کے چار بڑے شہروں میں احتجاجی جلسے منعقد کیے۔ کراچی میں خطاب کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 25 جولائی 2018 کو ملکی تاریخ کا بدترین دن قرار دیا۔
25 جولائی پاکستان کی تاریخ کا ایک اور بدترین دن، جب 2018 کے الیکشنز میں ہم پر ایک سلیکٹڈ حکومت مسلط کر دی گئی، وہ سلیکٹڈ حکومت جس نے عوام کا جینا حرام کر دیا۔ آج ہم اس حکومت کے خلاف باقاعدہ علم بغاوت بلند کر رہے ہیں۔
ادھر کوئٹہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ 2018 کے عام انتخابات میں عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ووٹ کو پاؤں تلے روندا گیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث ملک بحران کا شکار اور عوام کا روزگار ختم ہو چکا ہے۔
سلیکٹڈ اعظم آج ہمارے سروں پر مسلط ہے، اس کی حکمرانی میں ہر دن آج یوم سیاہ ہے۔ جب مہنگائی سے غریب کا بچہ روتا ہے، جب مہنگائی سے غریب کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی، جب مہنگائی سے کارخانے بند ہوتے ہیں، نوکریاں چلی جاتی ہیں، جب اس نالائکی اور نا اہلی کا اثر لوگوں کے گھروں پہ، لوگوں کے کاروبار پہ پڑتا ہے، لوگوں کے ترقی پہ پڑتا ہے، تو مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا پاکستان کا ہر دن یوم سیاہ نہیں ہوتا؟
تاہم حکومت نے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یوم سیاہ کی کال کو ناکام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی کال پر عوام نے کان نہیں دھرا۔ کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کی خصوصی مشیر برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان نے کہا کہ 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں عوام نے جمہوری طریقے سے اپنا مینڈیٹ تحریک انصاف کو دیا۔
25 جولائی کا دن ایک عظیم فتح کا دن ہے، جس میں موروثی خاندانی سیاست پاکستان سے صفایا ہوا۔ 25 جولائی کے دن وہ خاندانی ذاتی مفادات کا کرمنل مافیا کا ٹولہ کرپشن سمیت ہمیشہ کے لیے عمران خان کی اس لازوال جدوجہد کی بدولت سیاست سمیت کرپشن سمیت دفن ہوا۔ 25 جولائی کا دن ضلع سبحانی کی شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا۔
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عام انتخابات کو ایک سال کا عرصہ مکمل ہونے اور وزیراعظم عمران خان کے کامیاب دورہ امریکہ پر 25 جولائی کو یوم تشکر منایا گیا۔ اس موقع پر اسلام آباد، کراچی، لاہور سمیت کئی شہروں میں پارٹی دفاتر میں جشن منایا گیا اور کارکنوں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
یہ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ تھی اور لاہور سے ضیاء الرحمان نے اسی بارے میں یہ رپورٹ ارسال کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس میں 25 جولائی کا دن حکومت کے خلاف یوم سیاہ کے طور پر منانے اور چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے فیصلے کیے گئے تھے۔ بظاہر چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے لیے حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کو حکومت پر عددی برتری حاصل ہے، لیکن حکومتی حلقے خود اعتمادی کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر موجودہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ یوم سیاہ نقطۂ آغاز تھا اور اس کے بعد اگلا مرحلہ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی ہے، جس پر حکومت خاصی پریشان ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ نے بتایا کہ اپوزیشن جماعتوں نے اپنی اپنی جماعت کی سطح پر اور مل کر احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیئرمین سینٹ کے بعد رہبر کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اگلا مرحلہ کیا ہوگا۔
ہمارا مقصد بنیادی طور پہ حکومت کی سمت درست کرنا ہے۔ اگر اس احتجاج کو، اس پریشر کو انہوں نے سمجھا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے گا اور الٹیمیٹلی
پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما آزمہ بخاری کہتی ہیں کہ یوم سیاہ کا حکومت پر دباؤ تو ہے، کیونکہ جہاں بھی وہ جاتے ہیں تو وہاں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے۔ اگر حکومت پر دباؤ نہ ہو تو وہ ذرائع ابلاغ پر اپوزیشن کو بلیک آؤٹ نہ کریں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے آزمہ بخاری نے کہا،
یکم کو ہم انتظار کر رہے ہیں جو صاحب جو ہے اور چیئرمین سینٹ الیکٹ ہو جائیں انشاءاللہ تعالی، تو ایک بڑا ہاؤس جو ہے پارلیمنٹ کا وہ اپوزیشن کے پاس ہوگا۔ اسے بہت میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ پولیٹیکلی بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تیزی سے چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور دوسرا اس مومنٹم کو بڑھائیں گے۔
تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کا یوم سیاہ پر شو توقعات سے بڑھ کر متحد بھی تھا، منظم بھی اور متاثر کن بھی۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی کہتے ہیں کہ فی الحال حکومت کا دو چیزوں پر زیادہ زور ہے، ایک میڈیا کے اوپر دباؤ اور پابندیاں، دوسرا سیاستدانوں کے اوپر دباؤ بڑھانا۔ عارف نظامی کہتے ہیں کہ حکومت نے تو 25 جولائی کا دن یوم تشکر کے طور پر منایا۔
ملک میں حکومت کا قبلہ درست کرنے والے جو ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیں، اور وہ ایک قسم کی ملٹری اور جو سیاسی قیادت ہے، ایک پیج پہ اس کے یہ مثبت پہلو بھی ہیں، منفی بھی ہیں۔
یوم سیاہ پر ترجمان وزیراعلی پنجاب شہباز گل کہتے ہیں، عوام نے گزشتہ روز ریلو کٹوں کا پاور شو نہیں بلکہ پور شو دیکھا ہے۔ اپنے ایک پیغام میں شہباز گل نے کہا کہ 25 جولائی کو یوم سیاہ منانے والوں کا سیاسی مستقبل سیاہ ہے، عوام نے کرپٹ ٹولے کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ مبصرین سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورہ امریکہ کے بعد ان کی مقبولیت قدرے بڑھی ہے، جو حکومت کے لیے فائدے کی بات ہے، لیکن سیاسی رہنماؤں کے مطابق امریکی تھپکی ایک حد تک کام کرتی ہے اور اس کی عمر زیادہ زیادہ کچھ دن ہوتی ہے۔ ضیاء الرحمن، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے حالیہ دورہ امریکہ میں اس توقع کے اظہار کے بعد کہ افغان طالبان جلد امن مذاکرات کے جاری عمل میں کابل حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے، اطراف سے تبصرے اور تجزیے سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے کردار کی اہمیت اور طالبان کے ساتھ اس کے تعلق پر بھی ایک طرف سوالات جنم لے رہے ہیں، تو دوسری طرف طالبان کے خطے کی اہم طاقتوں اور مسلمان ملکوں کے ساتھ رابطے بھی اہمیت اختیار کر رہے ہیں۔ ایسے میں جب طالبان کا وفد قطر سے انڈونیشیا کے دورے پر ہے، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان کے امن عمل میں پاکستان کے علاوہ روس اور چین کا کردار بھی اہمیت کا حامل ہے، اور ممکن ہے کہ آئندہ 2 ماہ میں قابل ذکر پیش رفت دیکھنے کو ملے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی اسد حسن نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
افغانستان سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کار میر ویس افغان کہتے ہیں کہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ طالبان پر پاکستان کا ہی اختیار ہے۔
دیکھیں سر، اگر پاکستان طالبان کو امریکنز کے ساتھ بٹھا سکتا ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ لا سکتا ہے، تو افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں؟ ابھی تو یہ بات واضح رہا ہے کہ پاکستان کی کنٹرول ہے طالبان پر۔
پاکستان سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی اس تاثر کی نفی کرتے ہیں۔
میرے خیال میں تو کسی بھی افغان کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرنا کہ وہ کسی کے کنٹرول میں ہیں، یہ خود ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یعنی امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، امریکہ اس کی سیکیورٹی کا ذمہ دار تھا، امریکہ ان کو فائنانشل وہ بھی سب کچھ تھا، لیکن کرزئی صاحب امریکہ کے بارے میں کیا کچھ کہتے تھے؟ تو طالب جیسا بھی ہے وہ بھی افغان ہیں۔ ہاں، یہ پہلے بھی تھا، یہ آج بھی ہے کہ کمپیریٹیولی اگر کوئی ملک طالبان پہ زیادہ دباؤ ڈال سکتا ہے یا انفلوئنس کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہوگا۔
طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے گزشتہ روز دوحہ سے ایک بیان میں کہا کہ اگر پاکستان کے دورے کی باضابطہ دعوت ملی تو ان کا وفد ضرور اسلام آباد جائے گا۔ کیا پاکستان کی قیادت طالبان کو افغانستان میں امن کے لیے کسی قابل عمل طریقہ کار پر قائل کر سکتی ہے؟ واشنگٹن میں کیٹو انسٹیٹیوٹ سے وابستہ سحر خان اس بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہیں۔
میرے خیال میں جو افغان طالبان کے جو 2 مین پوائنٹس ہیں وہ نہیں بدلیں، وہ نہیں بدلیں گے، اور چاہے پاکستان بے شک جتنی کوشش کر لے، اور وہ 2 پوائنٹس ہیں کہ سب سے پہلے امریکی ٹروپس نہیں بلکہ جتنے نیٹو ٹروپس ہیں، ISAF کے فورسز ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں یہ فورن ٹروپس ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان سے نکل جائیں۔ جو افغانی طالبان کا دوسرا پوائنٹ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی افغانی آئین ہے اس آئین کو ختم کیا جائے۔
سلیم صافی کہتے ہیں کہ یہ مشکل اور پیچیدہ عمل ضرور ہے، لیکن 1-2 ماہ کے اندر کوئی قابل ذکر تبدیلی آ سکتی ہے۔
مسئلہ منطقی انجام تک تو نہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈائریکشن سیٹ ہونا، وہ ڈائریکشن اگلے 2 ماہ میں سیٹ ہو جائے گا کہ معاملہ پیس کی طرف جا رہا ہے، مفاہمت کی طرف جا رہا ہے، یا خدا نہ خواستہ وہ انارکی اور مزید انتشار اور بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کئی ایک ہیں۔ نمبر 1، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے ڈیڈ لائن اپنی ایڈمنسٹریشن کو بھی اور باقی پلیئرز کو بھی، وہ ہماری معلومات کے مطابق وہ یہ چاہتے کہ اگست کے اینڈ تک یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جانا چاہیے۔ دوسرا، افغانستان کا پریزیڈنشل الیکشن، اشرف غنی صاحب کی مدت پوری ہو چکی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ستمبر میں الیکشن ہوں۔ دوسری طرف اب حامد کرزئی صاحب اور اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر الیکشن ہو گیا تو پھر طالبان کے ساتھ وہ نیگوسیشن کا اور پیس کا جو ہے وہ رستے میں خود بخود یہ رکاوٹ بن جائے گی.
اگر افغان طالبان کسی طور امن پر آمادہ نہیں ہوتے تو اس کے بدلے میں انہیں کیا قیمت چکانا پڑ سکتی ہے؟ اس بارے میں سحر خان کہتی ہیں،
صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ملٹری فورس استعمال کر سکتے ہیں اور طالبان کو تباہ کر سکتے ہیں، تو پچھلے 18 سال سے وہ کیا کر رہے تھے امریکہ؟ الٹیمیٹلی طالبان کے ساتھ بالکل امن مذاکرات آگے بڑھنے چاہیے، نیگوشیشن ریلی از دا اونلی وے.
میر ویس افغان کہتے ہیں،
نہیں ہو سکتا سر، طالبان تیار ہوئیں گے، اور دوسری جانب اگر پاکستان طالبان سے ہاتھ اٹھا لے اور پاکستان یہ کہہ دے کہ ہم آپ کے پیچھے نہیں ہیں، آپ جانے آپ کی افغانستان اور آپ کا کام، تو ظاہر ہے طالب کچھ بھی پہ تیار ہو جائیں گے.
طالبان کے نائب امیر ملا برادر اپنے وفد کے ہمراہ انڈونیشیا کا دورہ کر رہے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کو کسی امن معاہدے پر لانے میں پاکستان کے علاوہ چین، روس، خلیجی اور دیگر ملکوں کا بھی اہم کردار ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائلوں کی اپنی تازہ ترین آزمائش کا باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لانچنگ جنوبی کوریا میں ان جنگجوؤں کے لیے ایک وارننگ تھی جو جلد ہی امریکہ کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں شروع کرنے والے ہیں. ولیم گیلو کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے جو تصویریں دکھائی ہیں ان میں کیم جونگ ان ذاتی طور پر جمعرات کی ان آزمائشوں کی نگرانی کر رہے ہیں جنہیں ایجنسی نے نئے ٹیکٹیکل گائیڈڈ ویپنز کا نام دیا ہے. امریکہ اور جنوبی کوریا کے عہدیداروں کے مطابق یہ کم فاصل تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل تھا. شمالی کوریا کی خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ آزمائش کا مقصد بقول اس کے جنوبی کوریا کے جنگجوؤں کو ایک سنجیدہ وارننگ بھیجنا تھا. شمالی کوریا نے بار بار جنوبی کوریا کی جانب سے حال ہی میں امریکہ کے F-35 لڑاکا طیاروں کی خریداری اور اسی طرح جلد ہونے والی دونوں ملکوں کی مشترکہ فوجی مشقوں کے بارے میں شکایت کی ہے. پیونگ یانگ نے انتباہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فوجی مشقوں پر عمل درآمد کی صورت میں وہ امریکہ کے ساتھ ورکنگ لیول کی بات چیت کی تجدید نہ کرے. جنوبی کوریا کی قومی سلامتی کی کونسل نے اس لانچ کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے جو اس کے مطابق ایک نئی قسم کے کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ہیں. شمالی کوریا کے اس ٹیسٹ نے اس بات چیت کے بارے میں مزید شبہات پیدا کر دیے ہیں جن کی گزشتہ ماہ شمالی کوریا کے لیڈر کم اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات کے بعد جلد ہی تجدید ہونی تھی. فاکس نیوز کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے میزائل کی اس آزمائش کو زیادہ اہم قرار نہیں دیا. وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے ٹی وی نیٹ ورک کو بتایا کہ وہ اب بھی باور کرتے ہیں کہ مذاکرات چند ہی ہفتوں میں دوبارہ شروع ہو جائیں گے. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یو ایس فیڈرل بیورو آف پریزنز یعنی امریکی محکمہ جیل خانہ جات 16 سال کے وقفے کے بعد سزائے موت پر دوبارہ سے عمل درآمد شروع کر رہا ہے. آنے والے مہینوں میں بیورو قتل کرنے کے جرم میں سزا پانے والے 5 مجرمان کی سزائے موت پر عمل درآمد شروع کر دے گا. اس کی تفصیل بتا رہے ہیں انجم ہیرل کل.
سزائے موت کی اطلاع دینے والے ادارے ڈیتھ پینلٹی انفارمیشن سینٹر کا کہنا ہے کہ اس وقت 65 مجرمان سزائے موت کا انتظار کر رہے ہیں. امریکہ کی نصف سے زیادہ ریاستوں میں سزائے موت کا قانون موجود ہے. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں قانون کے استاد پروفیسر روری لٹل کا جمعرات کے روز کہنا تھا کہ محکمہ انصاف کی جانب سے سزائے موت بحال کرنے کا اعلان حیران کن تھا. انہوں نے کہا،
There's no particular call for the death penalty at any federal level.
اس وقت کسی بھی مرکزی سطح پر سزائے موت کا مطالبہ موجود نہیں ہے. تاہم موت کی سزا پانے والے افراد موجود ہیں جنہوں نے سنگین نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کیا اور منصفانہ اور تفصیلی سماعتوں کے بعد جیوری نے انہیں سزا سنائی تھی. اس لیے کوئی شک اٹرنی جنرل کو سزائے موت کی بحالی سے روکے ہوئے نہیں ہے، مگر شاید اسے فوری طور پر عدالت میں چیلنج کر دیا جائے. سزائے موت کے زبردست حامی اٹرنی جنرل ولیم بار کا کہنا ہے کہ کانگریس کے دونوں ایوانوں نے قانون سازی منظور کی ہے جس پر صدر دستخط کر چکے ہیں، جس میں موت کی سزا کی اجازت دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتوں کی حکومتوں کے دوران امریکی محکمہ انصاف سنگین نوعیت کے مجرمان کے لیے موت کی سزا پر عمل درآمد کی اجازت دے چکا ہے، جن میں یہ 5 قاتل بھی شامل ہیں جنہیں منصفانہ اور تفصیلی سماعتوں کے بعد سزا سنائی گئی تھی۔ امریکہ وہ واحد مغربی ملک ہے جہاں ابھی تک موت کی سزا دی جاتی ہے۔ یورپ میں موت کی سزا ختم ہو چکی ہے، جہاں صرف بیلاروس وہ واحد ملک ہے جہاں سخت ترین سزا کا تصور موجود ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ پاکستان ان کے ملک کے خلاف مکمل یا محدود جنگ نہیں لڑ سکتا، اس لیے اس نے ان کے بقول درپردہ جنگ شروع کر رکھی ہے۔ راج ناتھ سنگھ کرگل جنگ کے 20 سال مکمل ہونے کے موقع پر جمعے کو بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں تقریر کر رہے تھے۔ 1999 میں متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن کے کارگل کے علاقے میں تقریباً 2 ماہ تک جاری رہنے والی کارگل جنگ کی سالگرہ کو بھارت میں یوم فتح کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ چنانچہ جمعے کو موقع کی مناسبت سے بھارت بھر میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی ایک رپورٹ۔
بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے جمعے کو کہا کہ پاکستان ان کے ملک کے خلاف مکمل یا محدود جنگ نہیں لڑ سکتا، اس لیے اس نے اس کے خلاف درپردہ جنگ شروع کر رکھی ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے کرگل جنگ کے 20 سال مکمل ہونے کے موقع پر بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے کہا، ان کے الفاظ، ہمارا پڑوسی ہمارے خلاف نہ تو مکمل اور نہ ہی محدود جنگ لڑ سکتا ہے، لہذا اس نے ہمارے خلاف درپردہ جنگ شروع کر رکھی ہے۔ ایوان نے کرگل جنگ کے دوران کام آنے والے سپاہیوں کو خراج عقیدت ادا کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ بھی ایوان میں موجود تھے۔ پارلیمان کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی ممبران نے کرگل جنگ کے دوران بھارتی سپاہیوں اور افسران کی طرف سے دی گئی قربانیوں کو یاد کیا۔ ایوان کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے کہا کہ ان کا ملک بھارتی سپاہیوں کی جرات اور بہادری کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ کرگل جنگ متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن کے کرگل علاقے میں لڑی جانے والی ایک محدود جنگ تھی، جہاں ایک طرف پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ کشمیری عسکریت پسندوں نے شروع کی تھی اور اس کے دوران انہوں نے اور ان کے معاونین نے بھارت کو شدید جانی اور مالی نقصان پہنچایا، اور نتیجتاً اس کی یعنی بھارت کی افواج کرگل سیکٹر میں توازن کھو بیٹھیں۔ وہیں دوسری جانب بھارت کا اصرار ہے کہ پاکستانی فوج اور دراندازوں کی طرف سے کنٹرول لائن کے بھارتی علاقے میں جن بالائی علاقوں پر قبضہ کیا گیا تھا انہیں جوابی کاروائی کر کے مختصر عرصے میں دشمن سے خالی کرایا گیا۔ غیر جانبدار مبصرین اور جنگی ماہرین کا کہنا ہے کہ تقریباً 2 ماہ تک جاری رہنے والی اس لڑائی میں واضح کامیابی کسی ملک کو نہیں مل سکی۔ کرگل جنگ کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر جمعے کو بھارت بھر میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ سب سے بڑی تقریب خود حد بندی لائن کے قریب واقع کرگل ضلع کے دراس علاقے میں منعقد کی گئی۔ تقریب کے دوران بھارتی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت اور دوسرے اعلی فوجی اور سول حکام نے دراس وار میموریل پر جمع ہو کر یادگار پر پھولوں کے ہار رکھے اور اس جنگ کے دوران مارے جانے والے سپاہیوں کو خراج عقیدت ادا کیا۔ صدر کووند نے ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نر کے بادامی باغ کنٹونمنٹ میں منعقد ہونے والی ایک تقریب پر جنگی یادگار پر پھولوں کا ہار رکھ کر کرگل جنگ کے دوران کام آنے والے سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دراس میں منعقد ہونے والی تقریب کے دوران ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی بری فوج کے سربراہ جنرل راوت نے پاکستان کو خبردار کیا کہ ان کے بقول کرگل جیسی غلطی کا دوبارہ ارتکاب اس پر بھاری پڑے گا۔
My message is don't do it. This was a misadventure. Misadventures are normally not repeated. You'll get a bloodier nose next.
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور کرگل جنگ 20 سال مکمل ہونے پر پاکستان میں کیا رد عمل ہے؟ اسلام آباد سے علی رانا یہ رپورٹ دے رہے ہیں۔
کارگل کی برفیلی چوٹیوں پر بھارتی فوج ہر سال سازگار موسم میں قبضہ کر لیتی تھی اور سرما کی شدت کے آغاز میں انہیں چھوڑ کر میدانی علاقوں کی طرف چلی جاتی تھی۔ فروری 1999 کے اوائل میں جب ابھی بھارتی فوج اس علاقے سے واپس نہیں آئی تھی تو پاکستان فوج کی ناردرن لائن انفنٹری اور پاکستان کے مطابق مجاہدین نے ان پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے کافی دیر بعد تک بھارتی فوج اور ان کی خفیہ ایجنسیاں اس صورتحال سے بے خبر رہیں. تاہم موسم گرما میں جب اس مہم جوئی کا پتہ چلا تو بھارت اور پاکستان کے درمیان شدید جنگ ہوئی جس میں بھارت نے اپنی فضائیہ کو بھی استعمال کیا. کیا پاکستان یہ جنگ ہار گیا؟ اس پر تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کہتے ہیں پاکستان یہ جنگ نہیں ہارا بلکہ صفاتی سطح پر پاکستان نے دباؤ کے تحت سرنڈر کیا.
ہمارے اپنے اختلافات کی وجہ سے سول اور ملٹری لیڈرشپ کی اپنے ڈس ایگریمنٹ یا جو اختلاف رائے ہے اس کی وجہ سے یہ قصہ ہوا. ہارنے کی بات تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ آپ نے ایک معاہدے کے تحت فوجیں پیچھے ہٹائی نا. یہ تو نہیں تھا کہ آپ کو انہوں نے فاضل باہر نکال دیا. انڈین تو نہیں نکال سکے. جب معاہدہ ہو گیا کلنٹن نے طے کر دیا میاں صاحب سے, میاں صاحب امریکہ سے واپس آئے انہوں نے کہا جی فوجیں باہر نکال.
اس جنگ کے 20 سال مکمل ہونے پر بھارت میں کامیابی کا جشن منایا جا رہا ہے جبکہ پاکستان میں اس پر مکمل خاموشی ہے. کسی حکومتی یا فوجی ترجمان کی طرف سے اس معاملے پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا. اس معاملے سے جڑی دو اہم شخصیات اس وقت منظر سے غائب ہیں. ان میں سے ایک سابق صدر جنرل پرویز مشرف علالت کے باعث متحدہ عرب امارات میں ہیں جبکہ دوسرے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کرپشن اور بدعنوانی کے الزامات کے تحت جیل میں ہیں. تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر جسپال کہتے ہیں کہ کارگل میں دونوں ممالک کے لیے سیکھنے کا عمل تھا اور پاکستان نے اسے جو کچھ سیکھا وہ عملی طور پر پلوامہ حملے کے بعد کی صورتحال میں دیکھا جا سکتا ہے.
جو کارگل ہے یہ ہماری ایک لرننگ کرو تھی جس میں پاکستان نے لرن کیا اور یہ بات درست ہے کہ ہم اس کو ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی اس طرح پروجیکٹ نہیں کر سکے جس طرح انڈیا نے اپنی ہاری ہوئی جیت کو اور اس کو پروجیکٹ کیا اور پاکستان کو اس کے اوپر بلیم آیا انٹرنیشنل کمیونٹی کا. مگر اب جو ریسنٹ پلوامہ ہوا ہے اس کے بعد کی جب چیزیں دیکھتے ہیں تو اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انڈیا نے تو اس کارگل سے کچھ بھی لرن کیا, ہم نے کافی لرن.
کارگل جنگ کو ہوئے 2 دہائیاں گزر گئیں لیکن پاکستان اور بھارت کے تنازعات ابھی بھی موجود ہیں. دونوں ممالک بات چیت کریں گے یا حالات آئندہ 2 دہائیوں تک بھی ایسے ہی رہیں گے؟ اسلام آباد ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے سربراہ روف حسن کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کو پرانی باتیں بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا.
بائیلیٹرل تعلقات کی بات آتی ہے تو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم ان کو اس انداز میں منائیں اور اس کو کسی کی شکست اور کسی کی فتح کے زمرے میں لیں تو اس سے نیگیٹو فیلنگز جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہیں. تو اگر پاکستان اور ہندوستان اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سیریس ہیں اور جو میری اپنی ذاتی اپریزل میں ان کو سیریس ہونا چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک جو لیول آف ماڈریشن ہے اس کو اپنائیں, ایک لیول آف ریئلزم جو ہے اس کو اپنے ہم نیریٹو میں لے کے آئیں اور اس کی بیسس کے اوپر آگے بڑھیں. اگر ہم یا وہ دونوں میں سے کوئی بھی اس لیول آف ماڈریشن کو اور اس لیول آف ریزن کو اگر ہم وائلیٹ کریں گے اور اس سے آگے بڑھیں گے تو بائیلیٹرل تعلقات کے اوپر ان کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے.
کارگل کی جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت پلوامہ حملے کے بعد پھر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور سرحدوں پر جنگ کے بادل منڈلانے لگے لیکن عالمی دباؤ پر صورتحال میں بہتری آئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ثالثی کے حوالے سے اعلان کے بعد امکان ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو اس مسئلہ کا کوئی مثبت حل نکل سکے گا. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں سیاحتی مقام ناران اور شانگلا میں مٹی کے توتے گرنے سے 3 سیاح جاں بحق ہو گئے ہیں. کاغان سے بابو سر ٹاپ کی طرف جانے والی شاہراہ کئی مقامات پر مٹی کے تودے گرنے سے بند ہو گئی جس کے نتیجے میں ہزاروں سیاح پھنس گئے ہیں. اسلام آباد سے علی رانا کی ایک اور رپورٹ.
ناران کے سیاحتی مقام جلکھڈ اور بوڑ اوئی میں لینڈ سلائڈنگ سے 2 سیاح اور 2 چرواہے ملبے تلے دب گئے. مقامی افراد اور امدادی کارکنوں نے دونوں سیاحوں کی لاشیں ملبے سے نکالی جو لیا کے رہنے والے تھے. پولیس کے مطابق ان کی گاڑی پر مٹی کا تودہ آ گرا جس کے ملبے تلے وہ دب کر رہ گئے. ان کے علاوہ 2 چرواہے تاحال لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے. خیبر پختونخوا کے علاقے شانگلا میں بھی لینڈ سلائڈنگ سے ایک لڑکی ہلاک ہو گئی. کاغان سے بابو سر ٹاپ جانے والی سڑک گزشتہ 24 گھنٹوں سے بند ہونے کے باعث ہزاروں سیاح گاڑیوں میں محصور ہو گئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. انہیں رات کھلے آسمان تلے بسر کرنی پڑی اور غذا کی کمی کا بھی سامنا ہے. اس علاقے میں موجود متاثرین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن موبائل فون سگنلز نہ ہونے کے باعث رابطہ نہ ہو سکا. ڈپٹی کمشنر ماسہرا کیپٹن اورنگزیب نے 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی اور کہا کہ پھنسے ہوئے لوگوں تک امداد پہنچائی جا رہی ہے.
گاڑی جو ہے اس کے اندر دب گئی ہے جس میں ایک مرد اور ایک خاتون کی ڈیتھ رپورٹڈ ہے اور 2 جو بچے ہیں وہ لوکل وہاں پہ مسنگ ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس جو این ایچ اے ہے ان کی مشینری, پولیس, ڈسٹرکٹ پولیس وہ وہاں پہ موجود ہے کل سے, اسسٹنٹ کمشنر بالا کوٹ وہاں پہ اس آپریشن کی سربراہی کر رہے ہیں وہ موجود ہیں, اور اس کے علاوہ ریسکیو 112 وہاں پہ لوکل جو ہمارے ہوٹلز ہیں ان کے ایسوسیشن کے نمائندے وہ بھی موجود ہیں, اور جس طرح کی بھی ہیلپ ریکوائرڈ ہے وہ اس کے لیے پوری تگ و دو کر رہے ہیں.
پولیس اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ ناران ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حکام بھاری مشینری کے ساتھ علاقے میں کام کر رہے ہیں. ڈی آئی جی ہزارہ محمد علی بابا خیل نے کہا کہ سڑک کو کھول لیا گیا ہے جس کے بعد مسافر چل پڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ 34 کلومیٹر طویل سڑک پر جگہ جگہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی.
34 کلومیٹر کی اسٹریچ ہے جس میں یہ کئی جگہ پہ بند ہوئی تھی, سلائڈ آئی ہوئی تھی اور ساتھ پانی, بارش کا پانی تھا نا تیز, تو اس پہ وہ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی, این ایچ اے اور لوکل ایڈمنسٹریشن اور پولیس جو ہے نا, دے آر لائک ورکنگ آن دیٹ.
برسات کے موسم میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ معمول کی بات ہے. اس سے قبل زیادہ استعمال ہونے والی شاہراہ ریشم بھی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے شدید متاثر ہوتی ہے, اور بعض مقامات پر کئی کئی دن ٹریفک بند رہتی ہے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع کی 16 عام نشستوں پر انتخابات کی تکمیل کے بعد بعض امیدواروں میں تنازعات اور اختلافات ابھر کر سامنے آئے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد اس کی تفصیل دے رہے ہیں.
خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع میں صوبائی اسمبلی کی 16 عام نشستوں پر انتخابات کا سلسلہ تو پچھلے 20 جولائی کو مکمل ہو چکا ہے, مگر اعتراضات اور اختلافات کے باعث ابھی تک الیکشن کمیشن نے سرکاری اور حتمی نتائج کا اعلان نہیں کیا ہے. الیکشن کمیشن کے اعلان کے بعد ابھی تک صرف 2 آزاد اراکین نے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے. جنوبی وزیرستان کے حلقہ پی کے 113 پر ہونے والے انتخابی نتائج پر جمعیت علماء اسلام کی امیدوار مولانا اسام الدین اور پشتون تحفظ تحریک کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار عبد الوحید محسود کے درمیان تنازع پیدا ہوا ہے. 20 جولائی کے انتخابی عمل کی تکمیل پر اگلے روز 21 جولائی کو ریٹرننگ آفیسر نے مولانا اسام الدین کی کامیابی کا اعلامیہ جاری کر دیا. تاہم عبد الوحید محسود نے دوبارہ گنتی کے لیے درخواست دے کر 23 جولائی کے اعلامیہ کے مطابق 33 ووٹ کی برتری سے انتخابات میں کامیابی حاصل کی, مگر اسام الدین کی درخواست پر دوبارہ گنتی میں عبد الوحید محسود کو 24 ووٹوں سے ناکام قرار دے دیا گیا. عبد الوحید نے الزام لگوایا ہے کہ ان کے مد مقابل امیدوار کے لگ بھگ 58 مسترد شدہ ووٹوں کو صحیح قرار دے کر ان کی کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر دیا گیا ہے.
تو اس حساب ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. یہ جو ہے نا, ابھی میں لیڈ پہ ہوں اور ابھی ہم مشورہ کرتے ہیں لیگل ٹیم سے, اور ان پہ ہم کھیلیں گے اور ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس کافی ٹھوس ثبوت ہیں.
عبد الوحید نے تیسری بار گنتی کو خلاف ضابطہ قرار دیا ہے. پشاور میں الیکشن کمیشن کے ایک افسر نے عبد الوحید کے اس موقف پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے گریز کیا. جنوبی وزیرستان کے حلقہ پی کے 113 کے علاوہ فرنٹیئر ریجنز پر مشتمل حلقہ پی کے 115 میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار عابد الرحمان نے جمعیت علماء اسلام پلے رحمان گروپ کی امیدوار مولانا محمد شعیب کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے حکم امتنائی حاصل کر رکھا ہے. ضلع باجوڑ کی صوبائی اسمبلی سے جماعت اسلامی کی امیدوار صاحبزادہ ہارون الرشید نے بھی 3 میں سے 2 حلقوں میں ضلع انتظامیہ پر حکمران جماعت کی امیدواروں کے حق میں انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگوایا ہے.
میرے حلقے میں یعنی جو ڈی سی صاحب ہے, اس نے جا کے 16 جون کو ایک مخالف کینڈیڈیٹ کے حق میں بہت بڑا جلسہ کیا. تو ہم لگے ہوئے ہیں, پروفس جمع کر رہے ہیں, اور ہمارا انشاءاللہ یہ ارادہ ہے, فیصلہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو بھی جائیں گے اور الیکشن ٹریبیونل بھی انشاءاللہ جائیں گے اس انتخابات کے حوالے.
انتخابات میں آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کرنے والوں کا حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے. جمعے کے روز اورگزئی ایجنسی سے نو منتخب رکن غزن جمال نے والد کی موجودگی میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کر کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا, جبکہ 2 دن قبل ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ سے تعلق رکھنے والے محمد شفیق آفریدی نے جہانگیر ترین اور وزیر اعلی محمود خان کی موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے. دیگر آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کرنے والے ممبران اسمبلی کے ساتھ حکمران اور حزب اختلاف میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں کے رابطے جاری ہے. 20 جولائی کے انتخابات میں سب سے زیادہ چھ نشستیں آزاد اراکین نے حاصل کی تھی، جبکہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے 5، جمعیت علماء اسلام پلرمان گروپ نے 3، جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی نے 1-1 نشست حاصل کیا تھا۔ خواتین اور غیر مسلم اقلیتوں کے لیے مختص نشستوں کے فیصلے کے بعد سب سے زیادہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہو جائے گی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیراعظم عمران خان کی ملاقات کے بعد سب سے چونکا دینے والی پیش رفت صدر ٹرمپ کا یہ بیان تھا کہ اوساکا میں وزیراعظم نریندر مودی نے ان سے پوچھا تھا کہ آیا وہ کشمیر کے معاملے پر ثالث بننا چاہیں گے۔ امریکی صدر نے کشمیر کے دیرینہ تنازع کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش بھی کی، جس کا پاکستان نے خیر مقدم کیا، تاہم بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ وزیراعظم مودی کی جانب سے ایسی کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ ہماری ساتھی شہناز عزیز نے اپنی ایک راؤنڈ ٹیبل میں اسی موضوع پر بات کی ہے۔ اس گفتگو میں ڈاکٹر ایم ایم انصاری شامل تھے، جنہیں سن 2012 میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عوام کے ساتھ ڈائیلاگ کے آغاز کے لیے حکومت کی جانب سے مقرر کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان وجے شاستری نے صریحاً اس کی تردید کی کہ امریکی اور بھارتی رہنماؤں میں ایسی کوئی بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا
کی باتوں میں اگر کوئی دم ہوتا، کوئی سچائی ہوتی، تو سرکار کی طرف سے ہمارے فورن سیکرٹری آ کر کے پارلیمنٹ میں ہمارے یہ بات نہیں کہتے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، کوئی ریکویسٹ نہیں کیا گیا تھا ان سے، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔
شاستری جی، یہاں پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گی، امریکہ کے صدر ہیں، ان کے سٹیٹمنٹس، ان کی ملاقاتیں اہم ہیں۔ خود نریندر مودی جب آئے تھے تو ان کے دورے کے حوالے سے جو کچھ گفتگو ہوئی ٹرمپ صاحب کے ساتھ، اس کو شہ سرخیوں میں انڈیا میں چھاپا گیا۔ انصاری صاحب، آپ کچھ ہمیں بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
ہمارے پرائم منسٹر مودی صاحب دنیا میں مختلف جگہوں پہ گئے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے ٹیررزم کی بات نہ کی ہو، اور جہاں پہ پاکستان اسپانسر ٹیررزم کی بات نہ کی ہو۔ اس میں اگر صدر ٹرمپ سے بھی انہوں نے اگر کوئی اس طرح کی بات کہی ہے کہ وہ مدد کریں، تو میرا پہلی بات تو یہ کہنا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب اتنے اثردار پریسیڈنٹ کے ساتھ مل رہے ہوں، ٹرمپ صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں، جن کو یہ بہت اچھا دوست مانتے ہیں۔ صدر ٹرمپ جو ہیں اتنے اثردار ملک کے اور اتنی بڑی ذمہ داریوں کے مالک ہیں، اور وہ اتنی ہلکی بات کیوں کہیں گے؟ جو کشمیر کے معاملے کے جو جانکار لوگ ہیں، جن سے ہماری بات ہوئی، سب جو ہے پرسنل لیول پہ کہتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ضرور یہ بات کی ہے ٹرمپ صاحب سے۔ کشمیر میں جو ایلینیشن ہے اور وہاں کو جو نوجوانوں کا جو غم غصہ ہے، اگر ان پس منظر میں ہمارے پرائم منسٹر مودی نے اگر کوئی مدد چاہی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بری بات ہے،
کیونکہ دنیا کے بیشتر تنازعات جو ہیں وہ ایک تیسرے فریق کی مدد سے حل ہوئے ہیں۔
1965 میں انڈیا پاکستان کے وار کے بعد رشیا نے میڈیٹ کیا تھا۔
لیکن میں یہ یاد دلانا چاہوں گی آپ کو کہ اس دورے سے پہلے حافظ سعید کو جب گرفتار کیا گیا تھا، تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ امریکہ کی طرف سے مطالبہ تھا، اور ظاہر ہے کہ بھارت کا یہ مطالبہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ایفرٹ وہ تھا جو بھارت نے مانگا کہ حافظ سعید کو گرفتار کیا جائے۔ اور ڈاکٹر ارشاد محمود صاحب ہیں، جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پیس سے ہے پاکستان کے، کچھ بتائیں کہ ٹرمپ صاحب نے جو بات کہی کہ انڈیا نے ثالثی کی درخواست کی ہے، تو یہ کس حد تک اب سنجیدہ شکل اختیار کرے گی؟
صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ کہنا ایک بہت ہی بڑی بات ہے، اور اس کے نتیجے میں کشمیر کے حوالے سے جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک ڈیفننگ سائلنس تھی، وہ تو ٹوٹ گئی پوری دنیا کے پریس میں، اور مغرب کے پریس میں، اور خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے پریس میں کشمیر کے اوپر بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ بات چیت کیا سمت اختیار کرے گی یہ کہنا تو ابھی مشکل ہے، لیکن اٹ سیلف جو ہے وہ ایک جو ڈیڈ لاک تھا وہ تو ٹوٹا ہے کہ یہ کنورسیشن اس کے اوپر شروع ہو گئی۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے یونائٹیڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن نے اس کی ایک رپورٹ آئی تھی، اس نے بھی اس بات کا بار بار اظہار کیا، ایک دفعہ اس دفعہ آئی، پھر پچھلے سال بھی آئی تھی، وہ بھی اس نے بھی یہ سجیسٹ کیا کہ بھائی آپ کشمیر کا کوئی پولیٹیکل سولوشن نکالیں، وہاں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، تاکہ یہ بھی کہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا انکوائری کمیشن ہونا چاہیے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے بارے میں انکوائری کرے۔
شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی شہر ہیوسٹن کے ایک ہائی اسکول میں فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہونے والی پاکستانی طالبہ سبیکا عزیز شیخ کے والد عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ کسی ایک فرد کے جرم کو کسی قوم، ملک اور مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں جس نے مشکل وقت میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا، اور آج کانگریس گن وائلنس لائسنسنگ رجسٹریشن بل بھی پیش کر رہی ہے جو سبی کا شیخ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ آئیے اس بارے میں ایک رپورٹ سنتے ہیں۔
امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں پاکستانی طلبہ سبی کا شیخ کی یاد میں ایک دعائیہ اجتماع ہوا، جس میں پاکستان سے آئے ہوئے سبیکا کے والدین، بہن بھائیوں نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب کا اہتمام امریکہ میں قائم کراچی یونیورسٹی الومنائی ایسوسی ایشن نے کیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال مئی کے مہینے میں امریکی ریاست ٹیکساس کے ہائی اسکول میں مسلح شخص کی فائرنگ سے پاکستانی طلبہ سبیکا شیخ سمیت 10 طالب علم جان بحق ہو گئے تھے۔ 17 سالہ سبیکا شیخ امریکی ایکسچینج پروگرام کے تحت اگست 2017 میں ہیوسٹن پڑھنے آئی تھیں۔ سبیکا کے والدین اور فیملی ٹیکساس کی مقامی کاؤنٹی اور امریکی انتظامیہ کی دعوت پر امریکہ کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ سبیکا کے والد عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ انہیں امریکی حکام کی جانب سے سبیکا کیس کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگلے سال وسط تک اس کیس کا فیصلہ متوقع ہے۔ سبیکا کے والد عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ کے اپنے وزٹ میں سبیکا کے اسکول بھی گئے۔ اس کے ساتھ سبیکا کے اساتذہ اور دوستوں اور واقعے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے طلبہ و طالبات کی فیملی سے بھی ملاقات کی۔
تمام ہمیں جو کیس کی جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں تمام تفصیلات دی ہیں انہوں نے، جس سے ہم کافی سیٹسفائی ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے اسکول کا وزٹ کروایا، اور جہاں جہاں سبیکا کے حوالے سے ہم جہاں جہاں جانا چاہیے تھا ہمیں، لائک لائبریری ہے، اسکول ہے، اسکول کی وہ کلاس رومز وغیرہ ہیں جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، وہ تمام انہوں نے ہمیں وزٹ کرائے ہیں۔ پھر ہمارا کچھ ٹائم ہوسٹ فیملی کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ ہم نے اسٹے کیا۔
سبیکا کی بہن ثانیہ عزیز کا کہنا تھا کہ سبیکا کی سہیلیوں سے مل کر ایسا لگا کہ میری بہن سبیکا نے امریکہ میں حصول تعلیم کے لیے اپنا جو مختصر وقت گزارا وہ ان کی زندگی کے بہترین لمحات تھے۔
ایک فرینڈ سے ہم ملے، شی واز ود مائی سسٹر وین دس انسیڈنٹ ہیپنڈ، شی از اے سروائیور، تو آبویسلی شی از ٹیکنگ کاؤنسلنگ کلاسز اور شی از ناٹ ان اے ویری گڈ کنڈیشن، لیکن اٹس گڈ ٹو ہیئر کہ ان کی بہت اچھی میموریز تھیں، دے ہیڈ فن، اور لائک میری سسٹر نے اپنا بیسٹ ایئر ادھر گزارا۔ مجھے ایسا لگتا ہے بائی سینگ آل دوز پکچرز اینڈ لسننگ ٹو دیئر اسٹوریز، مجھے لگتا ہے کہ میری سسٹر نے پاکستان سے بھی زیادہ ادھر بھی بہت مزہ کیا۔
سبیکا عزیز شیخ کے والد عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ کسی ایک فرد کے جرم کو کسی قوم، ملک اور مذہب سے جوڑا نہیں جا سکتا۔ ہم امریکی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں جس نے مشکل وقت میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ عامر احمد خان، وائس آف امریکہ، ہیوسٹن، ٹیکساس۔
روس کے دارالحکومت ماسکو میں 8 ستمبر کو بلدیاتی انتخابات منعقد کیے جا رہے ہیں، جس میں 45 نشستوں کے لیے امیدوار میدان میں ہوں گے۔ تاہم بہت سے آزاد امیدواروں کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد اپوزیشن سراپا احتجاج ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سے لطیسہ ہوک کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری۔
روس کے دارالحکومت ماسکو میں منعقد کیے جانے والے بلدیاتی انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن نے لگ بھگ 30 آزاد امیدواروں کو نااہل قرار دیا تھا، جس پر اپوزیشن نے 20 جولائی کو شہر میں ایک بڑی احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ایسے آزاد امیدوار جن کا تعلق کسی بھی اہم سیاسی جماعت سے نہ ہو، انہیں انتخاب میں حصہ لینے کے لیے 5,500 قابل تصدیق دستخط جمع کرنے ہوتے ہیں، جبکہ نااہل قرار دیے جانے والے امیدوار یہ مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ تاہم سیاسی مبصرین کے مطابق ایسے امیدواروں کو نااہل کیا گیا ہے جو حکومت کے ناقدین ہیں۔ الیگزینڈر پولوونکن ایک طالب علم ہے اور اس خیال کے حامی ہیں۔ ہم اس لاقانونیت پر غم و غصے کا شکار ہیں، حکومت آزاد امیدواروں کو نااہل قرار دے رہی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ 30 امیدواروں کے حاصل کردہ دستخط الیکشن کمیشن کے لیے ناقابل قبول ہوں۔ یہ الفاظ تھے الیگزینڈر پولوونکن کے۔ اسی ضمن میں روس کے ایک اہم اپوزیشن رہنما الیکسی نوالنی کو گزشتہ روز گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے ہفتہ بروز 27 جولائی ماسکو میں ایک بڑی احتجاجی ریلی کی کال دے رکھی تھی. ان کی گرفتاری کے بعد حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے دیگر امیدواروں کے گھروں پر رات گئے چھاپے بھی مارے گئے، جبکہ 8 کو جواب طلبی کے لیے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے. حکومتی موقف ہے کہ یہ چھاپے اور گرفتاریاں حالیہ دنوں میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر مظاہروں اور الیکشن حکام کے خلاف پرتشدد کارروائیوں کے مبینہ خطرے کے پیش نظر کی گئی ہیں. الیا یشین ان بلدیاتی انتخابات میں حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے ایک امیدوار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ڈرانے کی ایک کوشش ہے، ایک طرح سے یہ ہمارے انتخابی حقوق کو سلب کر کے ہمیں اتنا کمزور بنا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے. مرکزی الیکشن کمیشن کی صدر ایلا پمفیلووا نے نااہل امیدواروں کے لیے پیغام دیا ہے کہ ان احتجاجی مظاہروں سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا. ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غیر منصفانہ عمل محسوس ہو، تاہم موجودہ قوانین کی روح سے ہر امیدوار کو انتخابات کے لیے رجسٹر کر دینا ممکن نہیں. تاہم نااہل قرار دی جانے والی ایک امیدوار لایوبوف سبول کا، جو پیشے کے اعتبار سے انسداد بدعنوانی کی وکیل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے پاس احتجاج ہی ایک واحد راستہ ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان پابندیوں کے خلاف اپنے قانونی حقوق کا استعمال کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن ہمیں ایسا کرنے سے روکا جا رہا ہے. ہمارے ناموں کو انتخابی فہرستوں میں شامل نہیں کیا گیا، اور یہ سب اس برے انداز سے کیا گیا کہ ماسکو کے رہائشیوں کے لیے سڑکوں پر نکل کر اپنے حقوق کی جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق دستخطوں کی تصدیق کا حکومتی نظام غیر شفاف ہے. انہوں نے ماسکو میں الیکشن حکام پر زور دیا ہے کہ مطلوبہ تعداد میں دستخط حاصل کرنے والے امیدواروں کو ان بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے، وگرنہ حکومت اور عوام میں دوریاں مزید بڑھ جانے کا خدشہ ہے. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پوئرٹو ریکو کے گورنر ریکارڈو روزیلو نے اپنے خلاف بڑے مظاہروں کے پیش نظر مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. نیا گورنر آئندہ ماہ مقرر کیے جانے کی توقع ہے. گورنر روزیلو کے استعفے کا اعلان ہوتے ہی مظاہرین نے جشن منایا. احتجاج اس وقت شروع ہوا جب گورنر اور ان کے مشیروں کے ذاتی پیغامات منظر عام پر آئے، جن میں انہوں نے خواتین، ہم جنس پرستوں اور طوفان کے متاثرین کا مذاق اڑایا تھا. وائس آف امریکہ کے نمائندے ارش عرباسی اور مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سے تھی.
پورٹو ریکو کے دارالحکومت سان یوان میں 2 ہفتے سے جاری مظاہرے اس وقت جشن میں بدل گئے جب گورنر روزیلو نے حکومت کے فیس بک پیج پر ویڈیو خطاب میں اعلان کیا. مطالبات سننے، اپنے اہل خانہ سے مشورے، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے اور دعا کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے. میں اعلان کرتا ہوں کہ جمعہ 2 اگست کو گورنر کے عہدے سے مستعفی ہو جاؤں گا. یہ تھے گورنر روزیلو کے الفاظ. گورنر نے امید ظاہر کی کہ ان کے فیصلے سے عوام کا غم و غصہ ختم ہوگا اور یکجہتی پیدا ہوگی، جو پورٹو ریکو کی بہتری کے لیے ضروری ہے. صرف ایک رات پیشتر سڑکوں پر بالکل مختلف منظر تھا. مظاہرین کا پولیس کے ساتھ تصادم ہوا تھا، جس میں پتھراؤ ہوا اور آنسو گیس چلائی گئی. احتجاج کرنے والے گورنر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے. پورٹو ریکو کے مرکز برائے تحقیقاتی صحافت نے تقریباً 900 صفحے کے چیٹ میسیجز شائع کیے، جن میں گورنر کے پیغامات بھی شامل تھے، اور ان میں خواتین، ہم جنس پرستوں اور طوفان کے متاثرین کے خلاف خراب زبان استعمال کی گئی تھی. اس کی وسیع پیمانے پر مذمت کی گئی. گورنر پر بدعنوانی کے الزامات بھی لگائے گئے، کیونکہ پورٹو ریکو کو مالیاتی بحران اور قرضوں کے مسائل کا سامنا ہے. ایک خاتون لیز نے الویز نے کہا، یہ مکمل طور پر جائز ہے. انہوں نے تاخیر کی لیکن آخر کار استعفیٰ دے دیا. ہم جشن منا رہے ہیں، ہم بہت خوش ہیں. عوام متحد ہوں تو ایسا کر سکتے ہیں. ایک اور شخص جوزے روڈوی گویز نے کہا، گورنر رخصت ہو رہے ہیں اور اس کا سبب ان کی گھٹیا اور بےہودہ گفتگو کے علاوہ بدعنوانی بھی ہے. اچھا ہوا کہ وہ جا رہے ہیں. پورٹو ریکو میں غم غصہ نیا نہیں. 2017 میں طوفان ماریا سے ہزاروں افراد کے ہلاک ہونے کے بعد تعمیر نو میں مشکلات کا سامنا تھا، اور جزیرے کا بڑا حصہ کئی ماہ تک بجلی سے محروم رہا تھا. گزشتہ ماہ امریکی کانگریس نے پورٹو ریکو سمیت طوفان اور سیلاب سے متاثر ملک کے مختلف حصوں کے لیے نئی امداد کی منظوری دی تھی. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر نک آئیونوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلیٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔